درس 586 کیونکہ وقت سے کچھ پہلے شروع ہوا, اس لیے اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ ہمارے باقاعدہ شروطا تو یقیناً اس وقت کہیں سیڑھیاں اتر رہے ہوں گے اور کہیں راستے کی رکاوٹوں کو الانگتے اور پلانگتے آ رہے ہوں گے, وہ یہاں پہنچ جائیں. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بطور تمہید ایک پرانے مسئلے کو دوہرا دیا جائے. یہ دوہرانا اس لیے ضروری ہے کہ پرانے اعلان کے مطابق آج کے دن سے اس درس 586 مسائل کا باقاعدہ بیان شروع ہو رہا ہے. لیکن باقاعدہ بیان میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہمیں بار بار آ رہی ہے وہ یہ کہ جو 2-4 سال ہم نے بے قاعدہ مسئلے بیان کر دیے وہ اب دوبارہ دہرانا پڑیں گے, اور لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ درس کا وقت ضائع کر دیا گیا. تو آج کیونکہ درس وقت سے کچھ پہلے شروع ہوا, وقت کا مطلب جو 2-4-5 منٹ ہمیشہ میں لیٹ آتا تھا, اس اعتبار سے یہ مسئلہ موقع نہیں سمجھ کے بیان کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ کس تمہید میں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ابتدائی سے میرا ارادہ مسائل کو بیان کرنے کا ہے, اور اگرچہ ایک بہت خاص موضوع گزشتہ ہفتے جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے بن گیا, لیکن چونکہ یہ موضوع ایسا کہ میں ذرا سی بھی اس پہ گفتگو کروں گا تو جس کے لیے گفتگو کی جا رہی اس صدام پر تو خیر کیا اثر ہو, بعض دوسرے افراد اسے اپنی جانب لے جائیں گے. کچھ حالات کراچی کے ایسے بنا دیے گئے چنانچہ اس مسئلے کی اہمیت کے باوجود اسے فی الحال یہاں کے درس میں نظر انداز کیا جا رہا, اور مسئلہ صرف یہ یعنی خالی اشارہ کر کہ پچھلے ہفتے آیت اللہ العظمہ آغائے سید علی سیستانی کے گھر پر جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور جس کی تفصیلات ابھی آ رہی, اس کے حوالے سے گزارش کرنا کہ کیا ضرورت ایک ایسے مرجع کو کہ جو اگر عراق سے نکلا تو شاید لفظ شاید ذہن رکھے, شاید مذہب کو زیادہ فائدہ پہنچا سکے اور ذاتی اعتبار سے بھی اس کے لیے زندگی نسبتاً بہتر بلکہ کئی گنا بہتر ہو جائے. اس انداز سے جو اردو کے 2-4 محاورے ہیں جسے ایک مرجع کی ذات کے حوالے سے تو بیان نہیں کیا سکتا, لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہو تو دریا میں بھی رہا جائے اور مگرمچھ سے بھی بے رکھا جائے, تو یا تو مگرمچھ سے دوستی کر لی جائے یا دریا کو چھوڑ دیا جائے, یا 32 دانتوں کے درمیان زبان بن کے رہے. یعنی کیا ضرورت اپنے آپ کو ایسے ٹینشن میں رکھنے کہ جہاں گزرنے والا ہر دن اور ہر دن کا ہر گھنٹہ اور ہر گھنٹے کا ہر سیکنڈ یہ خطرہ لے کے آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا دباؤ اور کوئی نہ کوئی نہیں سکتا. حکومت کی طرف آیت اللہ پر کوئی پابندی نہیں, ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی مرتبہ ایسے اشارے دیے گئے کہ آپ کے یہاں سے جانا ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا اور آپ کے حق میں. لیکن ہر بار پینشن کی ایک ایسی زندگی کہ جہاں جسمانی اور ذہنی دونوں دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. اور در حقیقت یہ جب سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ جڑا ہوا اس سے پہلے کے حالات اور یہی سوال پہ آئے نہیں مرحوم آوائے خود کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ ضرورت کیا ایسے علاقے میں رہنے کی جہاں جا کر ایک طرح سے انسان بظاہر یہ پھر غور کیجیے گا لفظ بظاہر بظاہر اتنا کٹ کے رہ گئے کہ بعض اوقات یہ شخص پیدا کر دیا جائے کہ ایسے مرضے کی تقریب ہی تو کی جائے جس سے رابطہ بھی مشکل اور دوسری جانب خود اس کے لیے بھی ہر لمحے سانس گزارنا اس ظلم اور خلاف اسلام فضا. آج کل تو بڑا زور ہے پولوشن اور آلودگی کا, تو وہ فضا جو ظلم اور خلاف دین امور سے آلودہ ضرورت کیا ہے؟ کہ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک مجبوری کا صبر جیسے عراق کے عام مومنین ہر ایک کے لیے عراق سے نکلنا ممکن نہیں, وہ خواہش کی کر ان کا دل بھی چاہے لیکن کہاں ہر ایک کو عراق سے نکلنے دیا جاتا, ان کے لیے یہ سوال غلط کہ بھائی آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں, وہ کہیں گے اور کوئی چوائس ہی نہیں. لیکن چاہے وہ آئے کوئی یا ہم ان کے بعد آئے تو ظاہر سی سال ان دونوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں. اگر عوام میں بعض جگہوں پر مشہور یہی بل بعض نادان ہو ان کی مظلومیت میں بھی اس چیز کو شامل کر دیتے کہ دیکھیے ایسا ظالم حکمران کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں عراق سے اور ان کو نہیں نکلنے دے رہا ہوں. جی نہیں, وہ بڑی خوشی سے تیار شاید سانس سلام کر کے ان کو رخصت کرے گا کہ تھوڑا بہت عراق کے مظالم کا دنیا کو پتا چلتا تو فقط اس لیے کہ مرجعیت کے حوالے سے ابھی صاحب ایمان متوجہ رہتے ہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. جہاں پر کوئی مرجع نہیں ان ممالک پورے پورے شہر کو تباہ کر دیا جائے کون ان کی طرف سے احتجاج کرے, اور یہاں مرجع اگر اس کے مکان پہ فائل ہو بارہ یہ بات پھیل گئی اور پھیل جاتی اس فطری محبت کی وجہ سے جو ہر مومن کو اپنے مرجع اور نظام مرجعیت سے ہے, تو یہ باقاعدہ عراق کے ظالم حکمرانوں کی مرجع کا وجود گلے میں اٹکی ہوئی اس حدی کی مانے کہ جسے نہ ہگلا جا سکتا ہے اور نہ اگلا جا سکتا ہے. یہ سارے دباؤ اسی لیے مگر یہ سوال اس وقت بھی میں نے اٹھایا تھا جب مرحوم آبا کوئی سی مرجعیت کا زمانہ چل رہا تھا, اور آج بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا اور اس کا جواب اس وقت بھی دیا گیا اور آج بھی اس کا یہی جواب ان لوگوں نے سراہتن بھی کہا اور تاریخ تشیع اور مزاج معصومین کو سمجھنے والے ہر شخص یہ بات خود سے بھی سمجھ لی کہ ایک ہی جملہ ہمارا وہاں سے نکلنا بہت آسان اور وہاں سے نکل کر ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان بچانے پہ قادر ہوئے, لیکن دو بڑی وجوہات, پہلی وجہ اور اس سے اہم دوسری وجہ, پہلی بہرحال وہاں کے تیار و مددگار صاحبان ایمان کہ مولا اپنی خلافت ظاہریہ جو کی ہوتی خود کھاتے لیکن اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں, مولا آخر ایسا کیوں جو آپ کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. کہا نہیں, تم مومن ہو اور میں امیر المومنین. امیر المومنین کی ذمہ داری کہ وہ معاشرے کے سب سے پست انسان کا خیال کرے, جس کے گھر کھانے کے لیے فرض کیجیے بھوسی ٹکڑے آ گئے اور اس نے سوچا کہ مجھ جیسا آج کون ہوگا دنیا میں بدقسمت, ایک مرتبہ دل نے گواہی پھر بھی ہے تو گندم کی روٹی, ایک ایسا بھی آج ہے کہ جس سے جو کی روٹی کھاتا تو فرق اس کی وجہ سے مرجع کی ذمہ داری ہم سے الگ. لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ حوضہ علمیہ کا تحفظ, حوضہ تباہ نہ ہونے پر, حوضہ برباد نہ ہونے پر. کیونکہ ایک حوضہ خالی ایک شہر کے لیے نہیں ہوتا, وہ ساری تشیعوں کے لیے مفید و مددگار ہوتا. اور یہ ایک الگ موضوع, اور ایسا موضوع کہ جس موضوع مجھے ذاتی طور پہ بھی دلچسپی, یعنی اپنے علماء کی تعلیم, چنانچہ میں ذرا بھی بہتا یعنی اس موضوع کے اندر چلا گیا تو پورا گھنٹہ اس میں ضائع ہو جائے گا. ضائع تو نہیں, صاحبان ایمان سے روک کر نکال, پورا گھنٹہ اس میں صرف ہو جائے گا. تو حوضے کا تحفظ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو مرحوم آغا خوئی فرماتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے سارے مظالم اپنی تنگ تنہا ذات پر برداشت کرتے ہیں اور فقط اس لیے وہاں سے حرکت کرنے کو تیار نہیں کہ حوضہ اور نجم جیسا حوضہ. اور میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ سمجھ رکھتے وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ اس مرجع کا وہاں رہنا کتنا ضروری ہے. یعنی ان مراجع چنا انقلاب اسلامی ایران کے بعد جب شہید طاقت صدر یہ ارادہ کیا کہ اب میں ایران سے ہجرت کر کے ایران آ جاؤں, اور آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت صدام نے گویا تمام سرحدیں کھول دی. خود امام خمینی نجف سے کتنی آسانی سے باہر نکل گیا تھا, کیونکہ اس وقت کی سیاست ایران کی شہنشاہیت کے خلاف ہر گروہ کو مدد کرنے کو تیار تھا صدام, اور یا اس کا تیسرا وقت اس وقت تو کھلی اجازت. مگر امام خمینی باقر صدر سے بھی یہی جملہ تھا کہ نجف کا حوضہ تباہ نہیں ہونا چاہیے, ایک انقلاب اپنی جگہ, حوضے کا تحفظ اپنی جگہ. آپ وہی رہیں. اور جس وقت مرحوم آیت اللہ خوئی کے بڑے بیٹے, یعنی بڑے سے مطلب اس زمانے ورنہ جو سب سے بڑے بیٹے وہ تو بہت پہلے عالم شباب میں ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے جب آگے کوئی مرجع بھی نہیں بنے. لیکن مرجعیت کے بعد جمال الدین خوئی جو پاکستان کی تشریف لائے, تو جس وقت ان کا انتقال ہو تو اس وقت امام خمینی جو تعزیت کا خط آگے خوئی کے نام بھیجا, یہ 83-84 کی بات, انقلاب بھی آ گیا اور بعض ناسمجھ لوگوں آگے خوئی کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کیا. تو اس میں یہی کہ آپ ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں آپ کا وجود ضروری بھی ہے, اور اسی حوالے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے جد کے روزے پہ چاہیں تو میرے حق میں وہاں جا کے دعا کیجیے گا. آپ کا وجود وہاں ضروری بھی, آپ کا خیال وہاں ضروری بھی. اس لیے کہ جسے بھی سرا اندازہ ہے حوضہ کسے کہتے ہیں, پان کی دکان کا نام تو نہیں حوضہ کہ گلی گلی نکڑ نکڑ کھل جائے. انہیں معلوم ایک حوضہ بنانا کتنا مشکل ہے, اور جب بن جائے تو اس کا بچانا کتنا زیادہ اہم. اور حوضے کی تباہی کا مقصد یہ تاریخ میں تشیعوں کے 200 مراجع کی محنتیں ضائع ہو رہی بہاری کے لیے, اس سے اور بہت سارے فائدے. ہاں یہ بات ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ دنیا میں ایک پاس میں ایک حوضہ ہونا چاہیے, جتنے زیادہ حوضے ہوں شیعہ کے لیے فائدے مند, مگر حوضے ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا. کسی بھی چیز کو ضائع کرنے کے دو طریقے, نمبر ایک یا تو اس چیز کو آپ توڑ دو, اور نمبر دو اس جیسی بہت ساری نقلی چیزیں معاشرے میں پھیلا دو. تو اب نقل میں گم ہو کر اپنی اہمیت کو بیٹھے اگر اس جیسی بہت ساری نقلی چیزیں پائی جاتی. آج جنہیں اندازہ ہے کہ خالص ریشم جس چیز کا نام وہ اس کے لیے ہر پیسہ خرچ کرنے کو تیار, لیکن مصنوعی ریشم خالص ریشم کی اس اہمیت کو متاثر تو کیا ایک طریقہ یہ ہوتا, بل الٹا بھی یہ طریقہ, الٹا بھی طریقہ کہ اگر کوئی چیز خطرے میں اور اسے بچانا تو اس جیسی بہت ساری چیزیں پھیلا دو. مولا 40 کپڑے بنائے بنابر شہرت شہزادی, اور حسنین اپنے بابا کی 6 قبریں بنائی. یہ اتنا مشہور نہیں ہے ہمارے معاشرے, کیوں اصلی قبر کو تحفظ دینے کے. بہت ہی چیز اور ہلکی بات کرنے جا رہا ہوں, یعنی اس موضوع
اور اس درس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے. لیکن اپنی جگہ بات اپنی الف لیلا اردو کی یا عربی کی اس سورہ یا باس کتاب اصل تو اس کو الف لیلا کہیں گے لیکن ہے جو الف لیلا اس میں ایک داستان آتی ہے علی بابا اور 40 چور. پہلے زمانے میں بچے پڑھتے تھے اب تو گھر نہیں پڑھتے ہوں اور اس کے اندر ایک کردار آتا ہے ایک لڑکی مرجینا کو کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ دروازے پر نشان لگا کے گئے دشمن تو اب تحفظ کا طریقہ یہ اس سارے محلے کے دروازوں پہ نشان لگا اور ہوا بھی یہ کہ اس کے نتیجے میں دشمن شناخت کھو بیٹھا. یہ وہی طریقہ جو 40 قطروں کے ذریعے ہوتا. لیکن جہاں ایک طرف شہر خطرے میں تو اس کو بچانے کا یہ طریقہ کہ ویسی بہت ساری چیزیں بنا کے عام کر. آج بھی میں نے سنا کہ دنیا کے ہر اہم حکمران کی ایک ڈپلیکیٹ ہوتی ہے اور چھوٹے موٹے فنکشن میں اسی کو بھیجا جاتا. اب اس کی تو تفصیل نہیں لیکن ہٹلر کے بارے میں تو مصدقہ کہ ساتھ اپنے ہم شکل اس نے پیدا کیے. پیدا کرنے کا مقصد اپنی کوششوں سے نہیں کہ جس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے بلکہ معاشرے میں ڈھونڈے. اور کئی فنکشن ایسے تھے جو غیر اہم یا سیکورٹی کے اعتبار سے رسکی تھے ان کو بھیج دیا جاتا. یہ طریقہ اور کسی چیز کو تباہ کرنے کا بھی یہی طریقہ. چنانچہ جب امام معصوم عظمت کو گھٹایا نہ جا سکا تو گلی گلی امامت کی دکانیں کھلوا دی گئی. بنو امیہ کا اختتامی دور اور بنو عباس کا ابتدائی دور یہ رجب کی تاریخ بنو عباس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی. چھٹے امام کی شہادت ایک روایت کے مطابق رجب اور منصور دوالتی اور اس سے پہلے ابو العباس سے صفوان کا دور یعنی بنو عباس شروع ان کے زمانے میں ہو. آج رات ساتویں امام کی شہادت بنو عباس کا گولڈن ایرا ہارون رشید کا دور ساتویں امام کے ساتھ نویں اور دسویں امام کی ولادت اور شہادت بنو عباس کا اہم ترین دور جب سامرہ جیسا شہر بنایا گیا. تو اب یہ بنو عباس میں آپ کو نظر آئے کہ کس طرح سے امامت کی ویلیو کو ختم کیا جائے. وہ طریقہ تو ناکام ہو گئے کہ عظمت کو لگا. اب دوسرا طریقہ یہ کہ ہر گلی کے کونے پہ بورڈ لگا دو ایک امام یہاں بھی بیٹھتا ایک امام وہاں بھی بیٹھتا. چنانچہ لفظ امامت اس مفہوم میں پیش نماز کے مفہوم میں نہیں لیڈر کے مفہوم میں نہیں اسی مفہوم میں جس میں ہمارا چھٹا امام امام کہلاتا اتنا رائے اتنا عام ہر جگہ ایک امام کہ کم از کم اس وقت وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو. اگر کہ آگے جا کر یہ سارے جھوٹے امام ایسا ان کے گلے پڑ گئے کہ پھر بنو عباسی کے آخری حکمران یا اس سے کچھ پہلے آخری حکمران کو ہلاکو خان نے مارا اور ہلاکو خان کا زمانہ ہے نصیر الدین طوسی کا. اور یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے شیخ طوسی کا یعنی 150 سال پہلے. آخر خود عباسی خلیفہ کو کہنا پڑا کہ ساری امامتیں ختم صرف 4 امام باقی رہیں گے باقی سب کا نام بٹھا دیا جائے. یہ وہ چیز کہ وقتی فائدے کے لیے غلط جھوٹی چیز بنا لینا آسان آگے وہ خود انسان کے اپنے گلے میں پڑتی. بوتل سے جن نکالنا آسان اور جن کو دوبارہ بوتل میں داخل کر دینا یہ زیادہ مشکل. حوض تحفظ اس کے خاطر فائرنگ کے ایسے بے شمار واقعات بھی ہو جائیں تو اگر چیز ڈالی نجف کا حوضہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اور ہمارا خود پورے 18 سال کمیونزم کی اس تمام مخالفت کو اپنے ضعیف اور بوڑھے سینے پہ روکتے رہے لیکن نجف چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. بس اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے اور دونوں اعتبار سے نہ تو صحیح عہدے کو ہماری ذات سے کوئی نقصان پہنچے اور نہ ہی کسی غلط عہدے کو ہماری جانب سے تائید ملے. یہ بالکل ایسا کہ جیسے امام کے زمانے میں چھٹے امام واقعات پیش آئے کہ لوگ بعض وقتی فائدوں کے خاطر جھوٹے امام کے پاس جانے کو تیار. بھائی جو جھوٹا امام ہے وہ اسی طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتا پیسے دیے جائیں. ایک مسئلہ آ کے پوچھو ایک مرتبہ ہمیں اپنی تقریر میں بلا لو اور پیسے لوگ نکلے اور واپس ہو. اور امام نے کہا تمہارا خالی وہاں جانا بھی اس لیے غلط تھا کہ یہ تائید باطل اور عمر ہوتی ترویج ظلمت میں ہے. اب یہ بات میں نے کہا بہت پھیل جائے اتنی پھیل گئی کہ اب اسے سمیٹنا بھی مشکل ہے کاٹنا مناسب. سنا کے بات یہاں پہ کٹ گئی کیا ہوئے علی عزیز تاریخ گھر پہ ہونے والے اس قاتلانہ حملے نے ہمیں اتنا پریشان نہیں کیا, وہ فطری پریشانی اپنی جگہ, لیکن ہمیں تو کس سجان کا مزاج معلوم, ہمیں پتا کہ یہ واقعہ ہم تک پہنچ گئے, اس سے پہلے اتنے ہی اور واقعات ہوئے جو ہم تک نہیں پہنچے, اور اس کے بعد بھی ایسے واقعات وہ کوشش کرے گا کہ ہوتے رہے, لیکن یہ سوال ہے ہماری ذمہ دار مرجعیت اور عہدے کا تحفظ انشاءاللہ. یہ جو وقتی حالات جس کی بنا پہ میں بعض سنجیدہ موضوعات کا بھی اس لیے زبان نہیں کھول پا رہا ہوں کہ کہیں اسے کچھ ذاتی مسئلہ نہ سمجھ لیا جائے. ماہ رمضان محفل جعفری کی تقاریر جو اس میں ہر سال چار پانچ تقاریر تاریخ تشیع اور حالات علماء کھاتی وہاں بھی یہ چیز زیادہ وضاحت کے ساتھ بتائی جائے گی. حوضہ کیا ہے, مرضے کیا, کس طرح سے حوضہ بنتا ہے اور اس عہدے کے لیے کس طرح ایک مرضے کا وجود ضروری, ان شاء اللہ باقی باتیں وہاں پر آپ کے ہوں گے. ایک روزے احتجاج قرار دے دیا گیا تو چند جملے ہمیں بھی کہنا تھا اس حوالے سے. اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع عہدے میں بیٹھ کر مرضے کا سب سے اہم کام ظاہری اعتبار سے یہ کہ لوگوں کو احکامات سے خدا سے آگاہ کرے اور انہیں یہ بتا یہ ظاہری طور پر حقیقت میں تو اس سے بھی اہم کام, اور یہ ظاہری طور پر اس کا اہم کام اتنا نمایاں ہوتا کہ بہت سے لوگ اسی بات سے جھلا جاتے کہ یہ کیا ہو رہا, ہمارا ایسا مطلب اور وہاں مسئلے بتائے جا رہے ہیں, فقط نجاست و طہارت فقط حلال و حرام سے. وجہ یہ کہ عہدے کا اصلی کام جو وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا, ظاہری کام یہ حلال و حرام سے آگاہ کرنا, لوگوں کی عبادتیں درست کرانا, لوگوں کو خدا کے راستے پہ چلنے میں مدد دینا, اور اس کا آغاز نماز کے مسئلے سے ہوتا. پہلا مسئلہ آپ دین کا کوئی کام کریں اگر نماز کے بغیر ہے رد رد نماز سے بات, اگر یہ نماز رد ہوگی تو گویا ہر عبادت رد ہوگی. آج شام جب سورج ڈوبے گا تو جس امام معصوم کی شہادت سے رات آئی اس کی امامت کا آغاز اس جملے سے ہوا, امامت کا آغاز. اتنی آپ نے میری تقاریر سننی ہے یہاں پر کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ معصومین کے حالات دو تین چیزیں میں خصوصیت سے بیان کرتا ہوں. ایک ان کی ماؤں کے حالات, ان کی والدہ کا تعلق کہاں سے, کیونکہ اس پہ کم بولا جاتا, اور معصوم کی امامت شروع کس چیز سے ہوئی. ساتویں امام کی امامت کا پہلا جملہ یہ کہ میں نے اپنے بابا وقت شہادت کے جملہ کہتے سنا اور اس کے ساتھ میرے بابا دنیا سے چلے, یعنی چھٹے امام کی امامت ختم اس پر ہو, ساتویں امام کی امامت شروع یہاں سے ہو. لا تنالوا شفاعۃ مستغفرا بالسلام, ہماری شفاعت ہر ایک کو مل سکتی, اسے نہیں ملے جو نماز کو حقیر یا معمولی سمجھ رہا. اور تین ہفتے پہلے جب مسائل نماز شروع ہوئے تو مراجع کی عبارت میں نے کتاب سے پڑھ کے سنائی, یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو حقیر سمجھنے والوں وہ بھی شامل جو لاپرواہی سے نماز پڑھتا, رکوع اور سجود کی درستگی اور صحت کا خیال کیے بغیر نماز پڑھتا, بلکہ ایسا شخص تاریخ سلام کی کیٹیگری میں لکھا جاتا, تاریخ سلام جو نماز نہ پڑھ, ناقص ناکارا مایوب عیب والی, مایوب یعنی عیب والی نماز ایسی ہی نماز مانی جاتی ہے. چنانچہ آغاز جہاں سے ہوتا ہے کہ نماز کو مکمل اور بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے, تو بسم اللہ ہماری بات کہیں سے شروع ہو رہی ہے. اب اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بطور تمہید دو تین ایسے مسائل سمجھنا کہ توضیح المسائل نماز کے بعد میں نہیں, یعنی بات وہاں سے شروع نہیں ہوتی, لیکن میں اپنی ترتیب خود بنا رہا ہوں. پہلا مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ آپ اتنی ہی نمازیں پڑھو, اگر وسواس کی بیماری آپ میں پیدا ہو گئی تو آپ کی ساری نمازوں پہ پانی پھر جائے, اور وسواس ان بیماریوں میں سے تھے کہ جس کا تو بڑا نقصان ہے ڈبل, اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا اور پتا چلا کہ قیامت میں بجائے ثواب کے الٹا جان پڑ رہی ہے، مردی اپنی جان سے گئی، کھانے والوں کو مزہ نہ آئے۔ وسواسی کی یہ کیفیت ہے کہ بیچارے نے کتنی محنت سے وضو کیا، اگر ہم سے کہا جائے کہ ایسا وضو تم کر کے دکھا دو تو شاید ہم نمازیں ہی چھوڑ ڈالو، کہ اگر اس کا نام وضو ہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن بیچارہ اب کی شدید سردی، کڑکڑاتے جاڑے، صبح کے وقت اٹھا گرم پانی بھی اسے نہیں مل پا رہا، اور وہ پانچ مرتبہ وضو کرتا کہ ہماری جان ایک مرتبہ کے وضو میں نکل رہی۔ وہ بیچارہ آفیشیل نہ اسے کسی کو دکھانا، نہ اسے کوئی ریاکاری کا مظاہرہ کرنا، نہ اسے اپنے گھر والوں پر اپنے تقوی کا روب ڈالنا، فقط اپنی جگہ وہ سمجھ رہا کہ اللہ کے اس وضو سے اللہ راضی نہیں، یہ جو دوسرا وضو کیا اس میں غلطی ہو گئی، اللہ اس کو ٹھکرا دے گا۔ بیچارہ اللہ کی خاطر، یعنی وسواسی کی نیت غالباً اتنی خالص ہو جاتی کہ ہم اور آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی نیت کو، فقط اللہ کی خاطر۔ اب پتا چلا کہ اللہ راضی تو کیا ہوگا، نظر انداز بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس کی ڈانٹ۔ کل ہی میں اپنے مدرسے میں شہر علماء پڑھا رہا ہوں، وہاں پہ ایک بحث آ گئی، اور بحث یہ آئی کہ نیت، اور نیت میں انہوں نے کہا کہ فلسفی اور منطقی اور اسلام کے بڑے بڑے علماء فقہا کو چھوڑ کر نیت کے بارے میں بڑے محتاط، نیت پوری ہو صحیح ہو یہ جملہ آئے پر پتہ نہیں لگ رہا، آخر میں کہتے ہیں یہ ساری چیز امر بسواسی میں نے شیطان، یہ سارے شیطانی خیال کہ میں نماز پڑھتا ہوں چار رکعت زہر کی، بولا بولا بولا، او میرا ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ان چیزوں سے پناہ مانگے اللہ سے اور اسے ترک کر دے۔ وسواسی پر بھی یہی چیز منتقل ہوتی کہ وہ جتنی زحمت کر رہا یہ شیطان کی عبادت کر رہا اور ہمیں حکم ہے کہ ان چیزوں سے بچے۔ اور جو دوسرا نقصان وسواسی کو ہوگا، قیامت میں اس کا پکڑا جائے کہ تمہاری عبادت کی وجہ سے معاشرے کی اکثریت عبادتوں سے متنفر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اس کا نام نماز روزہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کے پاس حیثیت ہے حج پر جانے کی اور جن کا شوق ہے حج سے جانے کا، لیکن چونکہ یہ مشہور کہ وہاں ہر آدمی نجس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نجاست سے بچانا بہت مشکل ہے، اور کبھی کبھی خصوصاً منا وغیرہ پیشاب کے ذریعہ پہنچے بھی تو فقط اس وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا رہے کہ بھائی ہم حج کر نہیں سکتے، جائیں گے حج تو نہیں ہوگا، بیوی بھی آرام کر کے آ جائیں گے اور بکرے بھی چڑھا کے آ جائیں گے اور بلا بلا پابند دین مشکل۔ ہاں وہ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ نو کمپرومائز، وہ دوسری بات، لیکن وسواس کا راستہ آسان، اس کا حل آسان۔ یہ بیچارہ دونوں طرف سے زحمت، قیامت میں اس کی عبادتیں بھی ٹھکرا دی گئی کہ اس نے چیز، اور جو لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی اس کی گردن پکڑی۔ اگر واقع ایسا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے، جیسا میرے سامنے اپنے خاندان کی کچھ مثالیں کہ ماں وسواسی تو اپنے وسواس کی نتیج پہ اس نے اپنی اولاد کو بھی لے لیا، یہ سب بھی بعد مجھے بچے کو اٹھایا اور کڑکڑا کے جاڑے میں ٹھنڈے پانی سے اس کی ٹانگیں دھلوا، آج سے 25 سال پہلے نہ گیزر کا ایسا انتظام تھا نہ ہیٹر کا، پانی گرم کرنا ایک مشکل، لیکن وسواس، میں بھی نجس تم بھی نجس، چنانچہ تم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو ٹانگیں تمہیں صاف کرنا، کیونکہ تم اکثر میرے بیٹے کبھی میری گود میں بھی آ کے بیٹھتے ہو، کبھی مجھ سے ٹکراتے بھی ہو، مجھے بھی نجس کر دو۔ اس بچے بالغ ہوتے ہی جو نماز چھوڑی تو آج نماز کا نام سن کے اس پہ دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے نہیں پڑھنا نماز۔ اب یہ وسواس چنانچہ کراچی کے بعد درد میں اس عنوان سے کر رہا ہوں، آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں پیسہ بیٹھا کہیں اور چلا گیا ہوں۔ تو یہ پہلا اہم ترین مسئلہ کہ ساری عبادتیں خصوصاً نماز وہ تو اس کی لپیٹ میں آ جاتی، کوئی تو وجہ ہے کہ زیادہ تر مراٹھی نے یہ فتویٰ لکھا کہ اگر کوئی آدمی وسواسی نہیں، عام آدمی ایک آدھ شکاتا نماز میں اسے رکعتوں کا شکال ہے، ایسا شخص جس کا علاج اسلام نے بتایا مثلا 3 اور 4 رکعت کا شخص، اس میں کیا حکم؟ نماز پڑھو اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھو، اور یہ عام آدمی وسواسی نہیں، اس نے کہا نہیں بھائی دل نہیں مان رہا ہے نماز پڑھ، پتا یہی نماز نئے سرے سے پڑھو۔ ایک آغا سیستانی کو چھوڑو، باقی دور حاضر کے سارے مراجے نے کہا یہ خود حرام اور گناہ، وہ جو تین اور چار کے شب کا اعلان اسلام نے بتایا, آپ اس سے بھی زیادہ اسلام کے ہمدرد بنے. آپ نے کہا ساری یہ کر کر نماز احتیاط کو پڑھو, ساری نماز توڑ کے نئے دن سے نماز شروع کرتا ہوں. آپ تو گئے ذرا اس لیے کہ نئے دن سے صحیح کروں گا, باہر نکال کے پہلے خوبصورتی میں پڑھ تو پڑے گا نا, میں بالکل نئی سیکھ کا غلط حرام گنا یہ کاغذ شیشا ہی نہیں زیادہ دی باقی کسی نے عام آدمی کے لیے بسوادی کے لیے تو سبھی عام کہتے, اس لیے کہ اگر تم صحیح آدمی اور ایسے چکر میں پڑ گئے شک ہو گیا تو تمہارا نماز پڑھو تم بسوادی بن کے رہ جاؤ, بن کے رہ جاؤ, ابھی سے راستہ بند. ایک چیز تو چلا عبادتیں بچانے کے لیے بسواسی کی بڑی اہم ذمہ داری, وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ نام کی سیز میں چلے گی. اسلام نے اس سے کہا جان پائے نہ کو, اور اسلام نے یہ کہا کہ تم اپنے یقین سب کو ٹھکرا دو, یہ دیکھو کہ جیسا خیال مجھے آ اگر کسی اور کو آتا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. ایک دیتا مگر عام انسان نمبر رجا ہے مطلوبیت. اسے اتنی مرتبہ میں نے بیان کیا کہ آج بیان کرنا بیکار مگر اشارہ ضروری, اور وہ یہ کہ مراجے کا یہ جو سلسلہ چل رہا آغائے خوئی آغائے روحانی آغائے سیسان, یہ ان میں سے ہیں جو کہتے مستحبات اور مکروہات کے لیے بھی معتبر روایت ہونا چاہیے, اور اگر معتبر روایت نہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز مستحب, بلکہ پھر آپ کہیں کہ میں رجا کی نیت سے یہ کام کرتا ہوں. رجا مانے اللہ نے کچھ نہیں کہا, امید ہے کہ اچھی چیز کر رہا ہوں گناہ کو مل کر لوں. یہ دوسری بات کہ آگر کل پائیدانی اور خلاقی امام خمینی اور خامن وہ فرماتے انہیں مستحبات و مقروحات میں کمزور روایت چل جائے, اور کمزور روایت سے بھی جو چیز مستحب آپ نیت کر سکتے ہیں مستحب, مثلا آخری سجدے میں دعا مانگنا مانگی جاتی. ہمارے یہاں کوئی کہتا یا خیر المسولین و یا خیر المقین و رکن و ذوالقیل, یا کوئی کہتا یا ولی العافیہ سلو کر عافیہ یا لطیف ارحم ابدک الرحیم جو کچھ بھی, لیکن آغائے خوئی اور روحانی اور سیستانی بھی اصول آخری سلسلے کی دعا ثابت نہیں, معتبر روایت موجود نہیں. لیکن بہارا نماز میں ہر جگہ دعا کی اجازت, چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے آخری سلسلے میں دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ کہیں آخری سجدے کی دعا مستحب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اجازت دی, اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا, حکم اور اجازت کا فرق. روایت کمزور سنا کے یہ مہاراج کہتے آخری سجدے میں دعا مانگو مگر سنت کی نیت سے نہیں رجا کی نیت, تو بھائی دعا ہی تو مانگ رہے تو گانا وانا تو نہیں پڑ رہے آخری سجدے میں, امید ہے کہ اللہ قبول کر دے. جبکہ اس نے نماز میں ہر جگہ اجازت دے رکھی, لیکن ہمارے گل پائیدانی اور آیا تھی امام خمینی اور خامنہ وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال آپ مستحب کی نیت سے کہہ رہے ہیں اور مستحب میں کمزور روایت بھی چل جاتی ہے, چنانچہ آپ نیت کر لیں مستحب کی اس کا کوئی گناہ نہیں ہو. لیکن ہمیں ان دونوں ذریعات میں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرنا, ہمیں دیکھنا ہے ہم جس کی تقلید میں اس کا کیا نظریہ. اب یہ جو آغائے خمینی کا نظریہ اس نے تو مسئلے کو بہت آسان کر دیا, ساری نماز میں جتنے مستحبات ہیں پڑھتے رہے, لیکن آغائے خوئی ہو روحانی ہو سیستان یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے مستحبات ولو ایسے مستحب ہو جو تم ساری زندگی سنتے آ رہے ہو کہ مستحب, مگر کسی چیز کا سننا اسے مستحب نہیں بناتا. اپنے مرضی کا فتویٰ دیکھنا, ہمارے نزدیک نماز کے آدھے سے زیادہ مستحبات ثابت ہیں, آدھے سے زیادہ سب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. پھر ہر ہر مسئلے میں پوچھے یہ بھی مشکل, تو کہا کہ بہتر طریقہ یہ کہ نماز کے جو مستحب تمہیں خود سے پتا چل گئے کہ یہ مستحب یعنی فتویٰ مل گئے اسے تو مستحب کی نیت سے کرو, باقی سارے رجا کی نیت سے کرو. یعنی اصل سوال یہ کیا آ رہا ہے خوئی اور روحانی اور سیستانی, ہم تو نماز خاص طریقے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے مستعدات میں کون سے ثابت ہیں اور کون سے ثابت نہیں. اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں ہر ایک کے بارے میں لکھا نہیں, تو کہا کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اسے رجا کے لیے سے پڑھ لو, اگر مستعد ہے وہ بھی رجانت کور ہو جاتا کہ ہم ثواب کی امید میں کر رہے ہیں, تو اگر مستعد ہے تو ثواب ملے گا ملے, اور مستعد نہیں ہے وہ بھی رجا میں آ جاتا. لیکن اگر تم مشکوک چیز کو مستعد کی نیت سے کر لو اور وہ بعد میں مستعد نہیں لے گی, تو اس میں امکان ہے کہ شاید تم کو گناہ تو نہیں خدا کی طرف سے جان سبق مل سکتی, تمہاری نماز کی اہمیت کم ہو سکتی. تو صرف سائڈ یہ کلی مسئلہ ہے پورے مستحدات سے اسپیشلی نماز سے, کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز سے مستحدات ہمارے یہاں اتنے مشہور کہ اکثر تو لوگ اسے مستحب بھی نہیں واجب سمجھتے ہیں, اکثر اتنے مشہور ہیں کہ واجب سمجھتے ہیں, اور یہ مراکز کہتے ہیں واجب کو چھوڑو ان کا مستحب ہونا بھی مشکل, ان میں سے اکثر نہیں جان. تو بہتر یہ کہ جب تک کہ الگ سے فتوا نہ مل جائے کہ فلاں چیز مستحب ہے, ہر مستحب کو رجا کی نیت سے کرو. ہاں جو شخص جاہل مسئلہ اسے یہ ٹیکنیکل فرق نہیں معلوم اس کی نمازیں, وہ چاہے غلط سلط بھی نیت کر لو تو ثواب تو اس کو نہیں ملے گا لیکن گناہ سے بچا رہے, لیکن جو سمجھ گیا کہ مستحب الگ ہے رجا الگ, اور اسے یہ بھی معلوم کہ اگر کوئی اور ان کے یہ دونوں مرجے شاگرد اکثر مستحبات کو مستحب نہیں مانتے, نماز وہ پہلا کہتی ہے نماز معاشرے کے اعتبار اسے بھی کہتے ہیں اس کا اجتباب ثابت نہیں, نماز بحشت قبر وہ بھی کہتے ہیں اس کا اجتباب ثابت نہیں, وہ اس لیے سے پڑھ لو کہ ایک مستحب نماز, لیکن خاص قبر کی تحریرات پڑھنے کا الگ سے حکم ہے کہ وہ روایت صحیح, تو اتنا اہم ہے مستحبات کہ ہمارے یہاں جو واجب نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی نمازیں ویسے تو قبر آج پھر پڑھنے لگا گھر. بعض لوگ کہیں کہ ای ہما آمر کا ایک دوست فارسی کا ایک محاورہ کہ یہ سب آدھی کا لایا ہوا تو ہے, بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ بہت سارے لوگوں کو نمازیں ویسے تو قبر آپ جیسے لوگوں نے تو سکھائی اور جب سیکھ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تو اس کا تو استفاد بھی ثابت نہیں, لیکن تقریر الگ ہوتی ہے فتوا الگ ہوتا ہے. ریا میں نے کیوں کہا, اس لیے کہ اول نماز سے آخری نماز بہت سارے مستحبات آپ کے فطرت میں داخل ہوگا, بلکہ ہم تو ہم شیخ مرتضی انصاری جیسے مرضی نے بھی ایک دفعہ کہا, کیونکہ مرضی بھی بچپنے میں نماز تو عام آدمیوں سے سیکھتا کہ اب جب ہم نے قرآن حدیث کو سمجھ لیا اور پتا چل گیا ہے کہ اس میں کتنے مستحب اور چھوڑے جا سکتے مستحب مانے چھوڑے جا سکتے, تب بھی ایک دفعہ میں نے مستحب چھوڑ کے نماز پڑھ تو مجھے ایسا لگا میں نے نماز ہی نہیں پڑھ, خود میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ کیا نماز, یہ تو کوئی نماز ہے, سارے مستحبات آپ نکال دو, خود وہ مرضی پھیلا اور اتنا بڑا مرضی کہ آج کے سارے مراجے اس کے شاگرد کہتا جی دل ہی نہیں مانا کہ نماز کرو, اس کے اندر خلوت نہیں ہے اس کا فرن نہیں سمے اللہ نہیں, پہلے اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے اللہ اکبر نہیں, رکو بھی اتنا چھوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا, دل نہیں مانا کیا پڑھ کے دیا کوئی نماز, تو جب فطرت میں ایک چیز داخل ہوتی ہے تو یہ ہوگا, لیکن فرماتے صرف پائیے کہ ہر چیز رجا کی نیت سے کرو. البتہ رجا کی نیت کیا مطلب, دل میں خیال رہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو کہ بہتر ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ نماز میں ہر جگہ رکو پہلے بریک لگاؤ تین دفعہ میں سبحان رب العظیم کہہ رہا ہوں رک جا اور کہے ایک دفعہ واجب اور دو دفعہ ہمارے روحانی کے ہاں رجائے مطلوبیت ہے, یہ سب نے ایک ایسا خیال آپ کے دل میں جیسا نماز آپ سوچتے ہیں ہمارے کوئی کے فضلے, لیکن ہر جگہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی صاحب کا فتوا نماز تو چلی جا رہی, لیکن دل میں یہ خیال آپ رکھ, یہ مسئلہ نمبر دو. اب آئیے نفس مسائل شروع, نماز جو واجبات اسلامی میں اتنا اہم واجب کہ اس کا بیان دو ہفتے پہلے آ گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق صرف نماز, یہ دین کی بنیاد گر گئی تو پورا دین گر جائے, مگر دیکھیں یہ جملے جو میں نے دو کہے آپ کو نہیں پتا کہ اپنے آپ سے کتنا لحاظ کرنا پڑا, تقریر کی عبادت ہو جاتی تو آدمی اگر مر بھی رہا اور ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ انجیکشن لگاؤ تو تقریر بنتا ہے کمی باندھ کر, تو یہ مسئلہ ہمارا نہیں, ورنہ یہ دو جملوں کے ساتھ میں بہتا ہوا پوری فضیلت نماز کے آج کا بات کر سکتا ہوں, لیکن یہ دو جملے میں نے کیوں کہے؟ اگلا مسئلہ سمجھانے کے لیے جو نماز کا آج پہلا مسئلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے بیان نماز, اور وہ یہ کہ اتنی اہم نماز لیکن کیا اللہ نے اپنے سارے بندوں پر واجب کی ہے؟ یہ فقہی مسئلہ. مسئلہ نمبر ایک, نماز کس پر واجب اور کس پر باب؟ آج 6 عرب کی اگر یہ دنیا ہے تو کیا پورے 6 عرب پہ یہ نماز واجب؟ جی نہیں. پہلا مسئلہ یہاں سے کہ نماز واجب ہے مگر کس پر؟ تو سنیے, 4 افراد پر نماز واجب نہیں. واجب نہیں, واجب نہیں کا مقصد یہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو وہ گناہ نہیں, لیکن ان میں سے بات تو ایسے کہ اگر پڑھ لیں تو گناہ ملے گا نماز پڑھنے کا گناہ, اور بات ایسے ہے کہ پڑھ لیں تو ٹھیک. اچھا پہلے دیکھیں کس پہ نماز معاف. پہلے دو بلکہ پہلے 3 تو ہر ایک کو معلوم. نمبر 1, نابالغ, لڑکا ہو کہ لڑکی جب تک کہ نابالغ ہے نماز معاف. نمبر 2, مجنون یعنی پاگل, پاگل پہ نماز معاف. بہت ہی معمولی مسئلہ. پرسوں رات ایک, آج کی رات ہے شب 25, ایک کل کی رات اور پرسوں رات شب معراج کا ڈر, اس کے اندر یہ پیغمبر کو ایک تحفہ ملا تھا ساتویں آسمان کا کہ اے حبیب ہم نے تمہاری امت میں کچھ افراد پر سے قلم اٹھا لیا یعنی ان کو احکامات شریعت سے معاف کر دیا. اس میں نابالغ تھا اور پاگل تھا. لیکن پاگل کون ہے؟ یہ سوال, پاگل کون؟ یہ بھی بات آتی ہے. پہلے تو خالی نے سنی. نمبر 3, وہ عورت جو حیض و نفاس کے عالم میں ہو اور استعاذہ کے ساتھ. نمبر 3 اس سے بھی نماز معاف, اور یہ نماز پڑھ لے تو حرام. اور نمبر 4 اختلافی مسئلہ ہے. نمبر 4 مگر پرانا اختلاف, آج کے مراجے میں اختلاف نہیں. فاقد الطہور ہے, یہ 4 آدمی ایسے ہیں جن پہ نماز معاف. لیکن ان 4 میں سے پہلا اگر پڑھ لے نماز تو اسے گناہ ہے, دوسرا اگر پڑھ لے نماز تو گناہ ہے, تیسرا اگر پڑھ لے نماز تو حرام اور گناہ گار, اور چوتھا اگر پڑھ لے نماز تو بہت اچھا کیا. بل آگاہ بل پائیدانی اور عراقی نے کہا باقی جو ضرور ہے کہ احتیاط سے واجب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے. لیکن امام قمی آغائے کوئی آغائے روحانی آغائے سیسر انہوں نے فرمایا کہ باقی جو ضرور ہے بھی نماز پڑھا. اب اس میں سے اس چیز کی وضاحت کرنا ہے, زیادہ تو نہیں. پہلے باقی جو ضرور ہے, تہو اسلام میں کہتے ہیں وضو, غسل اور تیمم والی چیز. چنانچہ پانی اور مٹی طہور, طہور ہے دو طہور. فاقد الطہور ہے جس کے پاس نہ پانی ہو کہ وہ وضو کرے اور نہ مٹی, اور مٹی ایسی چیز ہو کہ تیمم کرے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا وہ کہاں جائے. جو وضو نہیں کر سکتا اپنے کا تیمم کرو, اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا وہ چیز ہی نہیں ہے جس سے تیمم. اچھا تیمم کے اندر بھی ایک تو مٹی ہوئی چیز, پھر کہاں وہ نہ ملے تو مجبوری میں درد و غبار. بات ہو رہی ہے جس کے پاس مجبوری والی چیز بھی نہ کچھ نہیں, فاسد مفقود ہے اس کے پاس وضو اور تیمم کی چیز. تو پرانے علماء تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ آدمی ابھی جس حالت میں ہے نماز پڑھ اور بعد میں اس کے قضا کرنا واجب. لیکن ایک آبائے اراضی اور بلپائیگانی کو ہٹا اور وہ بھی احتیاط واجب لگا. باقی سارے مراجے کہتے ہیں کہ اس پہ اس وقت نماز واجب نہیں, بلکہ اس کی اصلی نماز بعد میں ہی ہے جب اسے پانی یا ٹینگوں کی چیز مل جائے. تاکہ جو کہور ہے کہ نماز معاف. البتہ معاف اگر پڑھ لے وہ بغیر خود اور ٹینگوں تو آبائے کوئی اور امام خمینی بھی کہتے ہیں کہ اس نے ثواب کیا, ثواب والا کام کیا. لیکن قضا کو باہر بعد میں پڑھنا یہ تو ہو گئی چوتھی کس کی کشمیر. اب آج بالغ نابالغ پاگل حائضہ اور نفس اور باقی تو ضرور ہے ان پہ نمازیں معاف. اس میں آخری کی تو وضاحت ہوگی اس کو چھوڑ دیں. باقی 3 جن پہ نمازیں معاف, لیکن ایک قاعدہ ہے اسلام کا, قاعدہ ادراک, من یدر کو رکھا کر. یہ قاعدہ ایک مسئلہ نہیں, ایک اصول ہے جو نماز میں ہر جگہ چلتا. جیسے ایک اصول ہے نا کہ عمل کرنے کے بعد شک ہو تو اپنے شک سے توجہ نہ, یہ وضو میں چلے, غسل میں چلے, تیمم میں چلے, نماز میں چلے, حج میں چلے, روزے میں چلے. اسی طرح سے نماز کا قاعدہ ہے قاعدہ ادراک, وہ ذہن میں رکھیے. نابالغ پاگل اور نجس عورت پہ نمازیں معاف اور نجس عورت پہ حرام, لیکن قاعدہ ادراک کے تحت. قاعدہ ادراک کے کہ شرط یہ ہے کہ اول اور آخر نماز شروع اور قضا ہو دونوں طرح, اسے ایک رکعت کا ٹائم بھی نہ ملے. جسے ایک رکعت مل گئی, یہ قاعدہ کیا, من یدرے کو رکعت, جس نے ایک رکعت نماز کا وقت پا لیا اس پر وہ پوری نماز واجب ہو گئی. چنانچہ اگر ایک نابالغ اور قضا ہونے میں جب ایک رکعت کا ٹائم باقی اور وہ بالغ ہو گئے, اب یہ نماز معاف نہیں, اب یہ والی نماز پڑھنا. کوئی آدمی پاگل ہو مگر زور کا وقت آنے کے بعد ایک رکعت کا ٹائم ملا, چار منٹ کے اور پھر پاگل ہوا, تو یہ جو ایک رکعت کا ٹائم مل گیا یہ والی نماز اس کے بعد ابھی تو نہیں پڑھے گا پاگل آتی. یہ دوسری بات ہے کہ بعض لوگ پاگل بنے میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے لیکن صحیح ہونے کے بعد پھر نہیں پڑھتے, اس کے اوپر اس نماز کی قضا واجب. اسی طریقے سے عورت نجس, لیکن اگر نماز کا وقت آنے کے بعد ایک رکعت کے ٹائم کے بعد نجاست شروع ہوئی یہ والی نماز معاف نہیں. یا ایک عورت نجاست سے پاک ہوئی لیکن قضا ہونے سے ایک رکعت پہلے وہ پاک ہو, اور اس کو یہ والی نماز جس کی خالی ایک رکعت ملی یہ اس پر معاف نہیں. یہ سرسری میں نے مسئلہ بتایا, تفصیل آئے گی قضا نمازوں کے سلسلے. لیکن یہ قانون ایک رکعت کا ٹائم اگر مل گیا چاہے شروع میں ملے چاہے آخر, تو نابالغ پاگل اور نجس عورت کو بھی نماز پڑھنا. اچھا اس کے بعد یہاں ضمنی طور پر ایک تقریری بات کہ دیکھیے رکعت کبھی چیک کیجیے گا کہ آپ رکعت کتنی دیر میں پڑھتے ہیں, 30 سیکنڈ, 35 سیکنڈ, سیکنڈ کا حساب چلتا ہے نماز. خالی 35 سیکنڈ کے بعد کوئی عورت نجس ادا وقت نماز اور اس کے اوپر یہ نماز آپ سیکنڈ کا حساب, سیکنڈ اتنے 30-40 سیکنڈ تو ہر ایک کی گھڑی بھی گڑبڑ کرتی. مجھے یقین ہے کہ اس وقت اس مجمع میں اگر 25 گھڑیاں تو شاید ہی دو گھڑیاں آپس میں مل رہی. اللہ نے فنگر پرنٹ ایسے بنائے کہ دو آدمیوں کے نہیں ملتے, اور ہمارے معاشرے میں کئی ایسی مجمع کی کبھی نہیں ملے, 2-4 سیکنڈ کا فرق تو رہے, 10-15 سیکنڈ ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور شریعت میں اس کی بنیاد پر ایک پورا قاعدہ یقینی بنا دیا گیا یہ ایمان کی حدیث. تو خیر یہ تو بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی, آج بات کو آگے بڑھانا. پہلا مسئلہ کہ چار آدمی ایسے ہیں جس پہ اسلام میں نماز معاف, اس کے بعد آئیں گے دوسرا مسئلہ. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہونے کے دو چیزیں اور ضروری ہیں ان کے علاوہ جو آپ سنتے رہتے ہیں. نمبر ایک اسلام. اچھا نہیں, پہلے مسئلے میں چیز تو رہی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ نابالغ کس کو پر نماز معاف ہے, پاگل پہ نماز معاف. پاگل, اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاگل کسے کہتے ہیں. پاگل ویسے تو پاگل پاگل ہی کو کہتے ہیں, لیکن پاگل کے حوالے سے ایک بات آئی کہ پاگل وہ آدمی جس کی عقل ظاہر وہ اچھائی اور برائی, فائدے اور نقصان کی چیز کو ہر جگہ نہیں سمجھ پا رہا, ورنہ بڑے بڑے مسائل مس کیلکولیشن سب سے ہوتا, لیکن زہر اور پانی کا فرق اس کو نہیں معلوم. جلتی آپ میں بھی ہر سال سب کیا اسے نہیں معلوم کہ نقصان دے. خیر پاگل, اسی لیے عربی پاگل کو مجنون کہتے ہیں. مجنون کہتی کیا مطلب, عربی میں لفظ ہے جلنا جس کے معنی پردہ ڈال دینا, کسی چیز کو چھپا لے. پاگل کی عقل میں پردہ پڑتا ہے وہ مجنون کہلاتا ہے. آپ کی بنی ہوئی ایک مخلوق ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ جن کہلاتی ہے. خیر میں سر کو نام کی کلاس تو نہیں لے رہا, لیکن اس لفظ کو میں نے خاص وجہ سے بتایا چھو علماء میں آپ کی بحث ہوئی کہ پاگل پر نماز ماں اس لیے کہ اس کی عقل نہیں, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو کیا جس جس کی عقل نہ ہو یہ مسئلہ سمجھیں گے؟ چنانچہ اس میں تین باتیں ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی آدمی بے ہوش اس کی بھی تو عقل نہیں. نمبر دو، اگر کوئی آدمی نشے کے عالم میں اتنی دیر نشہ کرے گا عقل نہیں. نمبر تین، اگر کوئی آدمی سویا ہوا نماز کے اول وقت سے آخر وقت، اور فجر میں آپ دیکھ لیجیے تو اکثر کراچی میں آپ کو یہی ملے کیا ان پر بھی نمازیں معاف، کیونکہ یہ اتنی دیر ان کی عقل کام نہیں کر رہے. ایک مسئلہ ہوگا. اب اس پر جو بحثیں ہوئی، بحث اس کے لیے انتظار کریں. اصول فقہ کی کلاس جب دوبارہ شروع ہوگی بحث وہاں پہ آپ کو تو فتوا چاہیے. کیا کہیں کہتے ہیں کہ ہاں بے ہوشی جو ہے وہ یقیناً ایسی چیز کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اول سے آخر تک بے ہوش رہا تو اس پر نماز معاف، نہ اسے پڑھنا ہے ابھی تو خیر بے ہوش، نہ قضا کرنا. لیکن اگر یہ مسئلہ اس طرح سے دیکھ لیا جائے تو روز آنا فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کے ہم بے ہوشی کی گولی کھا لیں اور پھر جیسے ہی سورج نکلے ہم ہوش میں آ جائیں، تو بڑا آسان مسئلہ ہو گیا ساری نمازیں ختم کر لیں. واپس لوگوں کو ایک راستہ دکھانا، جی ہاں بعض جگہوں لوگوں سہولت کا راستہ دکھانا واجب ہوتا. جیسے یہ آج کل اب دیکھیں نماز میں روزہ کہیں سے ٹوٹ پڑا، فقط اس لیے کہ یہ دو ہی مہینے، جو لوگ رمضان کی اصلی تاریخ ہو روزہ نہیں رکھ پاتے بیماری کی وجہ سے یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ان کے لیے حکم کہ جب رمضان ایسی تاریخوں میں آئے کہ دن بہت چھوٹا ہو جائے اور پیاس کم لگنے لگے تو واجب ہے آج کل اس کو روزہ رکھنا. پر سیدھے جب 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا وہ روزہ ہماری طاقت سے باہر، تو اللہ نے روزہ معاف نہیں تو آج کل 10 گھنٹے کا روزہ اس میں ٹرائی کر کے دیکھو، یہ راستہ دکھانا واجب ہے مرضی کے. یا اگر ناروے میں رہنے والا ایک آدمی خط لکھ کر یہ شکایت کرتا کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں 22 گھنٹے کا دن ہوتا، جون اور جولائی میں ناروے میں 22 گھنٹے کا دن اور اس علاقے میں تو 24 گھنٹے کا دن، سورج دبئی یہاں سے نکلا وہاں تک گیا آپ کے سامنے گھوم کے واپس نہ آ گئے، ڈوبا نہیں واپس گھوم کے وہاں پہنچ گئے. جس طریقے سے بعد لوگ جب قبر کو قبل لینا چاہتے تو وہ آپ کے سامنے وہاں سے گھوم کے دوبارہ آ کے لائن میں لگ گئے، سورج اس طرح جاتا نظر آتا اور پھر نکل رہا. تو آپ 22 گھنٹے اچھا ایسی جگہ رہنا آ رہا، یہ بات ویسے بتا دیجیے. یہ دوسری بات، یہ سارے مسئلے جب میں 10 سال پہلے پڑھ رہا تو یہ مسئلے کتابی ہیں، آج یہ مسئلے عملی یہاں کا نہیں پتا لیکن جس دوسرے علاقوں میں کراچی ضلع وسطی ایسے ہی میں نے جنرل مسئلہ پڑھ دوں، کتنے ایسے اسٹوڈینٹس نکلے جو آج کل، کیونکہ روس میں تعلیم سب سے سستی اور روس میں ماسکو سے جتنا دور جائیں گے ہر چیز سستی ہوتی جاتی، تو کتنے ہی مجھے طالب علم ملے جب میں نے بابو العلم کے دس پہ یہ مسئلہ پڑھا، جب میں نے گلشن یہ جو روس کے ان علاقوں میں آج کل تعلیم حاصل کرنے گئے جو ناولے کے برابر ہی آتی ہے لانگیٹیوڈ پر ایلٹیٹیوڈ پر اور وہاں بھی سورج نہیں ڈوبتا، تب ان کو پتا چلا کہ تو ہم آرام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا داخلہ ذرا 100 میل پہلے کے اسکول میں کالج میں کروا لیا جہاں 23.5 گھنٹے کا سورج ہوتا، آدھے گھنٹے میں سورج ڈوب جائے نا تو وہاں رہنا جائز ہو گئے، 15 منٹ میں ڈوب جائے تو وہاں رہنا جائز، جہاں بالکل نہ ڈوبے وہاں رہنا آرام. اور کراچی سے لوگ گئے اور ہمارے طالب علم گئے، تو اب بات یہ کہ خط لکھا ہمارے خلق کو 22 گھنٹے کا دن کیسے ہوگا؟ تو جواب کیا ہے کہ اگر آپ کے یہاں گرمی میں 22 گھنٹے کا دن تو سردی میں 3 گھنٹے کا دن ہو 2 گھنٹے واقعہ، پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ اگر روزے اس وقت قضا کریں تو ابھی رکھ لیں، اس وقت بھی اپنی مرضی سے قضا نہیں کر سکتے بلکہ آپ روزانہ سفر کر لیں، 14 میل جائیے 14 میل آئیے اور پھر کرو نماز بعد میں قضا کریں، لیکن قضا اس طرح نہیں کہ آپ کہیں کہ تو سارا سال کا پرابلم، جہاں 22 گھنٹے کا دن ہو وہاں ایسا وقت بھی آئے گا کہ 22 گھنٹے کی رات ہو، یہ راستہ دکھانا واجب. لیکن بے ہوشی کے مسئلے وہ دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا، کیوں نہ دیکھیں یہ مسئلے نکل رہے پاگل پاگل سے یہ مسئلے نکل رہے. نمبر ایک بے ہوش آدمی، اب سنیے خطوہ فرماتے کہ اگر بے ہوشی اپنے عمل سے ساری نہیں ہوئی، خود اپنے آپ کو بے ہوش نہیں کیا یا اپنے آپ کو بے ہوش نہیں کروایا ویسے بے ہوش ہو، تو ایسی صورت میں واقع اگر پورا وقت نماز میں ہوش رہے وہ نماز آپ سے معاف ہے، نہ ادا نہ قضا کچھ بھی، لیکن اب خود اپنے عمل سے بے ہوش ہوئے یا آپریشن تھا تو ڈاکٹر کی اجازت دی کہ مجھے بے ہوش کرو، تو اس صورت احتیاط واجب یہ ہے کہ قضا کرو، لیکن فتوا پھر بھی نہیں دیا قضا کرو، دلیلوں سے ثابت ہے کہ شاید ایسے آدمی کے بھی معاف ہو، شاید کوئی مرجع ڈھونڈ لیجیے، اب تو لوگ ایکسپرٹ ہو گئے مرجع ڈھونڈنے، کچھ عرصے کے بعد تو کراچی میں بھی گلی گلی مرجعیت آپ کو نظر آئی، پہلے مستحد نظر آ گئے تھے، اب تو ترقی کر گئے مرضی آئیں گے آپ کے، وہ بات کیجیے، تو اگر مرضی مل گیا تو گنجائش بھی ہے کہ روزانہ کم از کم صبح کی نماز سے گولی کھا کے اس کو معاف کرا، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی اس کے پاس سب نے ہی احتیاط سے واجب کہا، لیکن وہ بے ہوشی جو خود سے، جو خود سے نہیں، اگر آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو بے ہوش کیا گیا، ریل کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اخبار کی خبریں بیٹھا ہوتا ہوں کہ جی وہ ہاں بابا کھانا کھلا کے تھک لیا، بے ہوش ہو گیا، آپ نے اپنی مرضی سے بے ہوشی قبول نہیں کی، یا کچھ علاقے ایسے جہاں پر ایسے کھیل جڑی بوٹیوں کہ جو بے ہوشی لانے والے، آپ کو نہیں پتا، آپ ایسے ہی گھومنے گئے اور ایک دم سے دھاؤ سے زمین پہ گر پڑے، اس لیے کہ کھیل ان دواؤں کے کہ جس سے بے ہوشی آتی ہے، بلاتا یہ کہ پاگل بنے کے ساتھ بے ہوشی بھی آتی، اس سے بھی نماز پاؤ، نمبر دو نشہ، نشہ بھی تو عقل کو ظاہر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کرنے، نشہ اگر کوئی آدمی سارا وقت نماز نشے میں رہا تو یہ نماز اس کی غلط ہے اگر پڑھ گئی، لیکن معاف نہیں ہے بعد میں قضا کرنا، اور نمبر تین نماز نیند بھی اگر سارا وقت رہی اگر کہ عقل سے پڑھتا مگر نماز معاف نہیں، اچھا یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ یہ مراسی کے متفقہ فتوی نہیں، بعض پرانے علماء نے نیند میں بھی نماز کو معاف سمجھا، نماز نہیں ہر حکم خدا چنا مستقبل کہیں آپ کے لیے اسکوپ موجود ہے، اگر کوئی مرض پرانے فتوے کو دوبارہ لے کے آ گئے، اچھا یہ سنانا بھی ضروری، ہو سکتا ہے کبھی یہ فتوا تو کوئی آدمی اعتراض کر واہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ نیند کی وجہ سے نماز معاف، یہ کام نکالا تو نکل چکے ہیں قرآن، اور اب دوبارہ بھی آ جائیں گے تو کچھ حرج نہیں، اچھا یہ تو پہلا مسئلہ مکمل، مسئلہ نمبر دو یہ ہمارے تو دفتار بہت سنو، اس طرح سے تو عمر فطر بھی ناکافی ہوگی، لیکن آج ایک تکلیف ہو گئی، خیر اب آئیے آخری مسئلہ، اور وہ یہ کہ نماز کس پر معاف ہے وہ آپ نے سن لی، اب اس کے بعد نماز جب آپ پڑھیں تو اس میں دو باتیں اور خیال کرنا ضروری، نمبر ایک اسلام اور نمبر دو تمیز، جو آدمی ایک اسلام ہے اور جو آدمی بدتمیز ہے یعنی بے تمیز، بدتمیز کو کہیں اردو کا لفظ بے تمیز، ان دو کی نماز ان پر واجب ہے، نماز صحیح ہے، نماز لکھی نہیں جائے، واجب بھی ہے لکھی بھی نہیں جائے، کیا مطلب، پہلی بات جیسا کہ ہمارے یہاں کا مشہور اصول غلطی ہمارے کچھ اس میں اشکال کیا لیکن نماز بھی ہے تب، وہ یہ ہے کہ کافروں پر بھی نماز واجب، لیکن اگر کافر نماز پڑھ لے تو نماز اس کی صحیح نہیں، واجب ہے پڑھے تو صحیح نہیں، اگر یہ مسئلہ اتنا پریکٹیکل نہیں، کیوں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نماز اس پر واجب صحیح نہیں، بعد میں اگر مسلمان ہو جائے تو نماز تو اس پر واجب تھی، وہ ساری نمازیں اسے پڑھنا ہے، وہ ایک الگ فائدہ دیا، فائدہ ان کے بعد ایک حدیث رسول آج اسلام یعنی جب ما قبل، اسلام ما قبل کی ساری چیزوں کو معاف کر دیتا، نمازیں بھی معاف، واجب ہے ابھی پڑھو تو غلط، لیکن بعد میں اگر اسلام قبول کر لیا تب بھی نہیں پڑھنا، لیکن اس میں دو چیزیں آتی، نمبر ایک مرتب، یہ بھی پریکٹیکل مسئلہ ہے، جو آدمی مسلمان ہو کے کافر ہو جائے، آج تک جس طرح نماز روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے بہت کیسے مرتد، پرانے علماء کہتے ہیں مرتد کی نماز بھی غلط، آج کے مہاراج جی کہتے ہیں مرتد کی نماز صحیح، یعنی اگر دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو جو نمازیں پڑھی ہیں وہ درست ہے، اس سے قضا نہیں کرنا، لیکن جو پرانے مہاراج جی کہتے تھے مرتد کی نماز صحیح نہیں، اگر بعد میں توبہ بھی کر لے تو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا، یہ تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں، مشکل مسئلہ غیر شیعہ وہ جو نمازیں پڑھے اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں غیر شیعہ جو نماز پڑھے تو وہ نماز وہ تو اس کی صحیح ہے، اور جب وہ شیعہ ہو وہی نماز اس کی چلے، اسے دوبارہ قضا نہیں کرنا. لیکن ایک عجیب مسئلہ اس میں آ گیا، امام خمینی، آغائے الفارغانی اور آغائے عراقی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شیعہ اپنے غیر شیعہ ہونے کے زمانے نماز پڑھے شیعہ طریقے سے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ نمازیں اس میں غلط ہے، اسے دوبارہ پڑھنا. یعنی جب جس مذہب کا تھا اس کے حساب سے اس کو نماز پڑھنا چاہیے. اچھا اس کے حساب سے پڑھے تو سب کی نزدیک ہے، لیکن اگر وہ مذہب دوسرا رکھے اسماعیلی، نماز پڑھے اسماعیلی کے طریقے، اسماعیلی اعتقاد رکھے اسماعیلی.